السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. صدق الله العظيم. محترم حاضرين، معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے جس نے ہمیں صحت اور عافیت کی نعمت سے سرفراز فرما رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری صحت اور عافیت کو دوام اور استحکام عطا فرمائے. اب تک جو اس نے ہمیں خیر و خوبی کے ساتھ، صحت اور عافیت کے ساتھ رکھا ہے، تو اللہ آئندہ زمانے میں بھی ہمیں صحت اور سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، خیر اور برکتوں کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے. موجودہ حالات میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اسی سے متعلق تقریباً گزشتہ کئی جمعوں سے آپ حضرات مضمون سماعت فرما رہے ہیں. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا کہ اہل ایمان کو نصیحت فرماتے رہیں، کہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے. بیانات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین، اعتماد، بھروسہ، کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کے حکم کے تابع ہونے کو بیان کیا گیا ہے. ان الحکم الا للہ. سلطنت، فیصلے، نظام کائنات سارا اسی کے قبضہ قدرت اور اسی کے اختیار میں ہے. الا له الحکم. فیصلہ نافذ ہے تو صرف اور صرف اللہ ہی کا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو دوسرے معبودان باطلہ ہیں، لا یملکون من قطمیر. کھجور کی گھٹلی کے اوپر جو چھلکا ہوا کرتا ہے باریک سی جھلی، فرمایا کہ وہ تو اس جھلی کے برابر بھی مالک نہیں ہے. پوری کائنات کے مالک، نظام قدرت چلانے والے، نظام کائنات چلانے والے، حاجت روا، مشکل کشا، قادر مطلق ذات اللہ تعالی کی ہے. یقیناً جمعے کے بیان سے خود مجھے بھی تقویت ملتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، اور مجھے اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ ہے کہ سننے والوں کو بھی انشاءاللہ فائدہ پہنچتا ہے. اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی ایک ہی آیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی فرمان تقویت کے لیے کافی ہوتا ہے. قرآن کریم کی کئی آیات آپ حضرات نے گزشتہ مضامین میں سماعت فرمائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سماعت فرمائے، کہ کائنات کے اندر ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کا نافذ ہوتا ہے. حالات نرم ہو یا گرم، خوشی ہو یا غمی، صحت ہو یا بیماری، آزمائش اور امتحان ہو یا خوشحالیاں ہوں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتے ہیں. تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے حدیث مبارک سماعت فرمائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو کسی بھی بلا کے ذریعے، کسی بھی وبا کے ذریعے، کسی بھی آزمائش کے ذریعے امتحان میں ڈالتے ہیں. پھر تین طرح کے افراد نمودار ہوتے ہیں، اور آپ نے مثال دی تھی کہ جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے سونے کو پرکھنے کے لیے آگ میں ڈالتا ہے تو سونا تین طرح کا نکلتا ہے، خالص سونا، ملا جلا سونا، خالص کھوٹ. فرمایا کہ اسی طرح اللہ جب بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو تین طرح کے بندے نکھر کر سامنے آتے ہیں، خالص مومن کہ جن میں کچھ گندگی تھی، کچھ خامیاں تھیں، اس وبا اور بلا کا جھٹکا لگنے کے ساتھ اللہ سے ایسا تعلق مضبوط کر لیا، معاملہ صاف کر لیا کہ کھڑے سونے کی طرح صاف شفاف نکھر کر سامنے آئے. دوسرے وہ کہ جن کے اندر نیکی اور بدی، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بدگمانی اور اعتماد کے اندر کھوٹ، یہ رلا ملا تھا، دونوں چیزوں کی آمیزش تھی. فرمایا کہ یہ شکوک و شبہات کا شکار رہے گا. اور تیسرا فرمایا کہ آزمائش سے نکلنے کے بعد بالکل کالا کلوٹا کھوٹ ہی کھوٹ نکلے. فرمایا کہ یہی وہ شخص ہے جس پر بڑی آزمائش آ پڑی ہے. ان حالات سے گزرتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کوئی ثابت قدمی کے اندر اعلیٰ درجے پر فائز ہے، اللہ کا مقرب بن گیا، کوئی درمیانے درجے کا ہے، ملی جلی باتیں کرتا ہے، کبھی زبان سے اول فول بھی نکال دیتا ہے، کبھی توبہ تائب بھی ہو جاتا ہے، اور کوئی تو ایسے ہیں جو بے دینی کے اندر انتہاؤں کو چھو رہے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ اس موقع سے، اس وبا کی آڑ میں بھی دین اسلام کو، دینداروں کو، دین کے تمام شاعر کو خاک میں ملا دیا جائے. اور زبان سے بھی جتنا بس چلتا ہے زہر اگلتے ہیں، خود بھی اور معاشرے کے اندر بھی خوف و ہراس پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کا مظاہرہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہر طرف خوف، دہشت، وحشت پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں. حالانکہ میں نے پچھلے مضمون میں عرض کیا تھا کہ بڑی بڑی مصیبتیں اللہ پاک نے ذکر فرمائی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ والانفس والثمرات. ہم تمہیں خوف سے، بھوک پیاس سے، جان مال کے نقصان سے، زمینی پیداوار کے خسارے کے ذریعے طرح طرح سے آزمائیں گے. اس آزمائش کے موقع پر بھی اللہ پاک نے فرمایا وبشر الصابرین، ان حالات سے گزرتے وقت، امتحان دیتے وقت سخت آزمائش خوف طاری ہے کسی بھی نوعیت کا، بھوک اور پیاس یا اسی طرح اپنے جان مال کے نقصانات ہیں یا زمینی پیداوار میں خسارے ہیں، طرح طرح کے نقصانات سے گزرتے ہوئے جو ثابت قدم ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین ہے. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب مصیبت ان کو پہنچتی ہے، قالوا، اپنا ایمان کا اظہار کرتے ہیں، انا للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں، وانا الیہ راجعون، اسی کی طرف تو پلٹ کر جائیں گے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی میرے وہ محبوب بندے ہیں، مخصوص اور مقبول بندے ہیں، جن پر میری خصوصی رحمتیں اور عمومی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اولئک هم المهتدون، یہی تربیت یافتہ، ہدایت یافتہ بندے ہیں. تو بندہ مومن ہر حال میں جب اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہو، اس کا اعتماد اللہ تعالیٰ پر مکمل ہو، تو وہ پھر خوف اور خطرے، دہشت اور وحشت کا شکار نہیں ہوتا، نہ وہ خود خوف زدہ ہوتا ہے، نہ معاشرے میں خوف و ہراس پھیلانے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے. پچھلے مضامین میں آپ نے سنا کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ زبان سے نیک بات نکالو، اچھی بات نکالو، پیاری بات زبان سے نکالو، کبھی بھی کالی زبان نہ نکالو، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا. فرمایا کہ نہیں، اچھی بات زبان سے نکالو، اللہ تعالیٰ اچھے فیصلے صادر فرمائیں گے. فیصلے عرش سے نازل ہوتے ہیں، فرش پر نافذ ہوتے ہیں. آیات آپ نے سنی تھی کہ غیب کے خزانوں کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، پتا بھی کسی درخت کا اپنی جگہ نہیں چھوڑتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر اس کی اجازت، اس کا اشارہ اس کو نہ مل جائے. ذرہ ذرہ اس کی قدرت کے تابع ہے، وہی بیماری دینے والا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے. اللہ پاک نے ہر دنیا میں آنے والے زی روح کی روح پھونکے جانے کے وقت میں اس کے لیے چار چیزیں متعین فرما دی، لڑکا ہوگا یا لڑکی، نیک بخت ہوگا یا بدبخت، رزق اس کا کتنا ہوگا، عمر اس کی کتنی ہوگی. فرشتہ جس وقت اس وجود کے اندر روح پھونکنے کے لیے اترتا ہے رحم مادر میں، اسی وقت یہ اٹل چار فیصلے ہو جاتے ہیں کہ آنے والا مذکر ہوگا یا مؤنث، نیک بخت ہوگا یا بدبخت، اس کا رزق دنیا میں کتنا ہے، اپنا رزق ہر انسان دکھوا کر آتا ہے، اور چوتھی چیز اس کی عمر کتنی ہوگی. آنے والا اپنی عمر لکھوا کر ساتھ لایا ہے، اسی مقررہ وقت پر وہ جاتا ہے. ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اللہ پاک نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ وقت مقرر ہے، لمحہ بھر نہ تقدیم ہے نہ تاخیر ہے، ہر جانے والے کے لیے اللہ پاک نے موت کا ایک ظاہری سبب بنایا ہے. کوئی کس سبب سے جاتا ہے، کوئی کس سبب سے جاتا ہے، اور کچھ نہیں تو سویا کا سویا رہ جاتا ہے، اور کچھ نہیں تو اچانک حرکت قلب بند ہوئی انتقال کر جاتا ہے. کوئی ایکسیڈنٹ میں، کوئی کسی بیماری کے بہانے، کوئی کسی ذریعے، کوئی کسی سبب. ملک الموت کو جب اللہ پاک نے ذمہ داری سونپی تھی، پریشان ہوئے کہ یا رب ساری مخلوق مجھے لان تان کرے گی، ملامت کرے گی. اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ بے فکر رہیں، میں نے موت کے ظاہری کچھ اسباب بنا دیے. جانے والا جب دنیا سے جائے گا، سب کی توجہ اس ظاہری سبب پر ہوگی. اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس پر حملہ ہو گیا، اس پر بیماری کا حملہ ہوا، اس پر اٹیک ہو گیا، اس پر فلاں بیماری آئی، وہ ظاہری سبب کے ذریعے موت کی آغوش میں جائے گا، آپ کو کوئی لان تان نہیں کرے گا. موت کا ایک ہی وقت اللہ پاک نے مقرر فرما دیا، اور اس کا سبب بھی متعین فرما دیا، اس کی جگہ بھی متعین فرما دی. ان اللہ عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير. اللہ تعالی ہی کے پاس قیامت کا علم ہے کہ قیامت کب آئے گی. وينزل الغيث بارش کب برسے گی وہی جانتا ہے. ويعلم ما في الارحام رحم مادر کے اندر کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، کس اوصاف کا حامل ہے اللہ ہی جانتا ہے. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ آنے والے کل وہ اپنا کیا رزق کمائے گا. اللہ ہی جانتا ہے کہ کل کے لیے کتنی روزی اس کے لیے متعین کی ہے. وما تدري نفس بأي أرض تموت تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ روئے زمین کے کس خطے پر اس کی موت کا وقوع ہم نے لکھ دیا ہے، کس سرزمین پر اس کو موت آئے گی. بأي أرض تموت موت کے فیصلے اللہ پاک نے لکھے، کسی کے لیے گھر، کسی کے لیے راستہ، کسی کے لیے اسپتال، کسی کے لیے آفس، کسی کے لیے سیر و سیاحت کے دوران، کوئی فضاؤں میں، کوئی ہوا میں، کوئی دریاؤں، کشتیوں میں، کوئی خشکی میں، جہاں جس کے لیے اللہ پاک نے موت کا فیصلہ لکھ دیا، بندہ کسی بھی ظاہری سبب سے وہاں گزر رہا ہوتا ہے، جاتا ہے، وقت مقررہ پر اس مخصوص جگہ پر پہنچتا ہے تو ملک الموت آ کر اس کی روح قبض کرتے ہیں. بندہ مومن کو تو یقین کامل ہونا چاہیے. ان اللہ علیم خبیر اللہ تعالیٰ نے پانچوں چیزیں بیان فرما کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، باخبر ہے. جب موت کا دن ایک ہے، موت کا فیصلہ بھی اٹل ہے، موت کا سبب بھی متعین ہے، پھر بغیر موت کے خامخ انسان خود بھی خوف زدہ ہو، خوف اور وحشت پھیلائے اور اعلی کار بن جائے دہشت اور وحشت پھیلانے کا، ایسا انسان اللہ کو، اللہ کے رسول کو ناپسند ہے. فرمایا کہ جھوٹی جھوٹی خبریں، من گھڑت باتیں اپنی طرف سے دوسروں تک مت پہنچاؤ. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے، آگے پہنچا دے. ہاں، اچھی بات، خوشخبری، اعتماد اور بھروسے والی بات، اللہ اور رسول کا پیغام ہو، اس کو آگے پہنچایا جائے، اس پر انسان آنکھ بند کر کے عمل بھی کرے. قربان جاؤں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کہ ایک ایک فرمان کو دل و جان سے لگایا کرتے تھے. مسلم شریف کی ایک حدیث مبارک ہے بہت پیاری، صحابہ اکرام تو ایک ایک چیز، چھوٹی چھوٹی بات کو، چھوٹی چھوٹی اداؤں کو سینوں میں مسا لیا کرتے تھے، زندگی کے اندر معمول بنا لیا کرتے تھے. ایک حدیث مبارک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا کہ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راوی ہیں، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، من صلى اثنتی عشر رکعتا فی یوم و لیلت بنی له بهن بیت فی الجنہ. جو شخص دن میں پانچ نمازوں کے ساتھ فرضوں کے علاوہ 12 رکعت سنت مؤکدہ کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی برکت سے اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرما دیتے ہیں. 2 رکعت فرمایا فجر سے پہلے، 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد، 12 رکعت ہیں. ایک مختصر سی حدیث ہے،
من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فما ترکتهن منذ سمعتهن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس دن سے یہ حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اس دن کے بعد سے کبھی بھی مجھ سے یہ سنتیں نہیں چھوٹی. آپ نے یہ حدیث آگے بیان فرمائی. حدیث کے راوی صحابی حضرت حمزہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے اپنے مرض الوفات کے اندر اس حدیث کو آگے اپنے شاگرد کے سامنے بیان کیا جن کا نام نامی اس میں گرامی عمرو ابن اوس. عمرو ابن اوس فرماتے ہیں کہ میرے استاد حضرت حمزہ ابن ابی سفیان نے مرض الموت کے اندر وہ حدیث جو اپنے سینے میں پوشیدہ رکھی ہوئی تھی بیان فرمائی یہی حدیث. اور فرمایا کہ فما ترکتهن منذ سمعتهن من ام حبیبہ. جس دن سے یہ حدیث میں نے ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ سے سنی تھی اس دن کے بعد سے کبھی بھی میں نے یہ سنت مؤکدہ ترک نہیں کی. آگے جو راوی ہیں حضرت عمرو بن اوس فرماتے ہیں کہ فما ترکتهن منذ سمعتهن من عنبسہ. جس دن سے میں نے اپنے استاد حضرت عنبسہ سے یہ حدیث سنی تھی اس دن کے بعد کبھی بھی یہ سنت مؤکدہ میں نے ترک نہیں کی. ان کے شاگرد حضرت نعمان ابن سالم فرماتے ہیں کہ فما ترکتهن منذ سمعتهن من عمرو بن اوس. میں نے اپنے استاد حضرت عمرو بن اوس سے جس دن سے یہ حدیث سنی کبھی بھی پھر میں نے یہ سنت مؤکدہ ترک نہیں کی. مسلم شریف کی حدیث ہے. یہ چاروں سلسلے اس حدیث کو بیان کرتے گئے اور اپنے اس کے اوپر اہتمام کو بیان کرتے چلے گئے. یہ ہے قدردانی. جب ایک پیغام مل گیا ایک بشارت مل گئی مومن کی زندگی جو دنیا کے اندر وہ رات دن گزار رہا ہے بھلے وہ خوشی ہو یا غمی ہو صحت ہو یا مرض ہو راحت اور آرام ہو یا تنگستی اور مشکل حالات ہوں ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے. یہ صبح دوپہر شام اگر یہ مختصر سی سنتیں دیکھ لی جائیں یہ گویا کہ اپنی قسطیں ادا کر رہا ہے. مکان عالیشان محل جنت کے اندر بک ہو چکا ہے اس کی تعمیرات چل رہی ہیں. صبح دوپہر شام دو رکعت چار رکعت دو رکعت دو رکعت دو رکعت کر کے وہ اپنی قسطیں ادا کر رہا ہے اور اپنی اس دنیاوی مختصر سی محنت کے ذریعے جنت کے اندر ایک عالیشان محل کی تعمیر کا ذریعہ اور سبب بن رہا ہے. دنیا کی کوئی بھی محنت وہ آخرت کے اندر بہت زیادہ اثر انداز ہوا کرتی ہے. اہل ایمان کی شان اللہ پاک نے بیان فرمائی قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى. دنیا کا ساز و سامان مختصر ہے, زندگی مختصر ہے تو ساز و سامان تو اس سے بھی زیادہ مختصر آنی اور فانی ہے. فرمایا کہ آخرت کا جو ساز و سامان ہے جو نعمتیں ہیں وہ تقوی والوں کے لیے پرہیزگاروں کے لیے بہت بہتر ہیں. ولا تظلمون فتیلا. آخرت میں جب تم آؤ گے تمہاری محنت کا جب بدلہ دیا جائے گا تو کھجور کی گٹلی کے بیچ میں شکایت میں جو پایا جانے والا باریک سا دھاگا ہوتا ہے اس دھاگے کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ولا تظلمون نقیرا. کہیں فرمایا کہ کھجور کی گٹلی کے پٹ پر جو ایک باریک سا نقطہ پڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نقیر. فرمایا کہ اس نقطے کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. جاگنا ہے جاگ لے, افلاک کے سایہ تلے حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے. سبق راتوں کو اٹھ کر یاد کرنا سخت مشکل ہے مگر بیدار راتوں کی ریاضت کام آئے گی. ان حالات سے گزرتے ہوئے صبر و تحمل کا پیکر بننے والا, رجوع اللہ رکھنے والا, اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا اور اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ گڑ گڑانے والا کامیاب اور کامران ہے, بامراد ہے. وہ انہیں دنوں کو اپنے لیے قیمتی بنا کر آخرت کے سرمایہ جمع کر رہا ہے. بھلے وہ صحت کے حوالے سے متاثر ہوا ہو, معاشی لحاظ سے متاثر ہوا ہو, دل کی گھبراہٹ اور خوف اور بے چینی کے لحاظ سے متاثر ہوا ہو, جس لحاظ سے بھی وہ کسی کیفیت اور آزمائش کے اندر دو چار ہوا ہو, رجوع اللہ رکھے ہوئے ہے, اللہ ہی سے مانگ رہا ہے, اسی کے سامنے رو رہا ہے, اپنے ڈر اور خوف کا اظہار اسی کے سامنے کر رہا ہے, بہت کامیاب اور کامران ہے. آیت مبارکہ جو تلاوت کی خطبے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ وہ مچھلی والے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام جس وقت وہ خفا ہو کر چل پڑے اور ان کا گمان اور خیال یہ تھا کہ شاید ہم ان کا مواخذہ نہیں کریں گے لیکن ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا. ہوا یہ کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام آئے, قوموں کو دعوت دی,
انہوں نے جھٹلا دیا, نافرمانی کی, سرکشی کی, دشمنی پر تل گیا, کتنے انبیاء کو تو شہید کیا. فرمایا کہ پچھلی امتوں کے ایسے افراد, ایسے پیغمبر, ایسے نبی بھی گزرے جن کو لوہے کی کنگھیوں کے ذریعے ادھیڑ دیا گیا, آروں کے ساتھ چیر دیا گیا, زبان پر اف تک نہ آئی, شکوا شکایت نہ آیا. اور سب سے بڑی آزمائشیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھ پر آئی ہیں, میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں. ان آزمائشوں سے گزر کر آپ نے دین اسلام اپنی امت تک پہنچایا ہے. فرمایا کہ وہ مچھلی والے پیغمبر حضرت یونس, ان کا تذکرہ بھی یاد رکھو جب وہ خفا ہو کر چلے. قصہ ایسا ہوا کہ لاکھ سے زیادہ آپ کی امت تھی, ان کو دعوت دیتے رہے, دیتے محنت کرتے کرتے کوئی ایمان نہیں لاتا. آخرکار اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ یہ نہ ماننے والی قوم ہے, میرا عذاب ان پر آنے والا ہے. تین دن کے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو آگاہ کیا کہ اب تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے, تیار رہو, میں تو بستی چھوڑ کر جا رہا ہوں, اس بستی پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے. اللہ کے حکم سے بستی سے نکل گئے. لوگوں نے مانا کہ اگر حضرت یونس بستی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو آج تک کبھی انہوں نے جھوٹ تو کہا نہیں, اگر چلے جائیں تو سمجھ لو کہ خطرے کی گھنٹی ہے. آپ کے چلے جانے کے بعد کالی گھٹائیں آسمان پر امنڈ آئیں, قوم سمجھدار تھی, سر جوڑ کر بیٹھی, رائے مشورہ کیا, کہا کہ علامات ظاہر ہو گئے, پیغمبر نے بستی بھی چھوڑ دی اور کالی گھٹائیں آ رہی ہیں. پچھلی امتیں کالی گھٹائیں دیکھ کر جشن مناتی تھی, بادل آ رہے ہیں, بارش برسے گی, سیرابی ملے گی, فصلیں اگیں گی, تر و تازگی آئے گی. یہ قوم سمجھدار تھی, رائے مشورہ کرتے ہی فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو گئی, ایمان لے آئی, توبہ تائب ہوئی, روئی, گڑگڑائی, معافی مانگی. اللہ پاک نے عذاب کے بادل, رسوائی کے بادل ان سے ہٹا دیے. فکشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا فلولا آمنت قرية آمنت فنفعها الا قوم یونس. اللہ پاک نے تعریف فرمائی کہ کوئی بھی قوم, کوئی بھی امت ایسی نہیں ہوئی کہ جو عذاب کو دیکھ کر ایمان لاتی سوائے یونس کی قوم کے. جب انہوں نے دیکھا کہ عذاب کے بادل آ رہے ہیں, آمنو, ایمان لے آئی. کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا, ہم نے دنیا سے, دنیا کی رسوائی اور عذاب اور ذلت کے بادل سے چھانٹا دیے. قوم توبہ تائب ہو گئی. تین دن گزر گئے, حضرت بستی سے باہر ہیں, انتظار میں ہے کہ عذاب آنا چاہیے, عذاب نہیں آیا. اور یہ خبر نہیں کہ پیچھے قوم توبہ کر کے اللہ سے صلح کر چکی ہے. اب سوچا کہ اگر بستی میں واپس جاؤں گا تو قوم جھٹلائے گی اور ہو سکتا ہے کہ قتل کے در پہ ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی سمندر کا رخ کر لیا کہ چلو اس بستی سے کہیں دور ہو جاتا ہوں. گئے, کشتی میں سوار ہوئے, رخت سفر باندھ کے چل پڑے. اس بات پہ کہ اللہ کی طرف سے چونکہ اشارہ نہیں آیا تھا مزید آگے جانے کا, کوئی حکم نہیں ملا تھا, بغیر حکم کے آپ چل پڑے اور بستی سے دور آپ نے جانے کا ارادہ کیا, بس اس بات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ گئی. کشتی لبالب بھری ہوئی تھی لوگوں سے, راستے میں طوفان آیا, ڈوبنے لگی, ڈولنے لگی, تو لوگوں نے کہا کہ افراد کم کرنے پڑیں گے. قرآن بازی کی گئی تو حضرت یونس کا نام بار بار آیا. لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو پکڑ کر پانی کے حوالے کر دیا, سمندر میں پھینک دیا. وہاں ایک بڑی مچھلی تیار تھی جس نے آپ کو نگل لیا. مچھلی کے پیٹ میں جانے کے ساتھ ہی تنبہ ہوا کہ اللہ کے حکم کے ملے بغیر ہی میں خود چل پڑا تھا, شاید آزمائش آ گئی. کمزور ایمان والا, کچے عقیدے والا تو فوراً شکوہ شکایت کرتا ہے کہ یا اللہ یہ کیا ظلم و ستم, یہ کیا تشدد. قرآن کریم میں اللہ پاک نے دو تین جگہ الگ الگ ان کے واقعے کا ذکر فرمایا ہے اور بڑے پیار سے ذکر فرمایا. فرمایا کہ جیسے ہی مچھلی نے ان کو نگل لیا, سمندر ہے, پانی کی اندر کی گھٹن, مچھلی کا پیٹ اور پھر رات کا اندھیرا, مچھلی نے جب نگل لیا تو وہ گھٹن کا کیا عالم ہوگا. الامان والحفیظ, مچھلی کے پیٹ میں جانے کے ساتھ ہی خود اللہ پاک نے ان کے دل میں دعائیں القا فرمائی. فَهُمَّ لَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ, ان اندھیروں کے اندر سے وہ پکارے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید, کبریائی, بڑائی, اس کی بلندی شان, لا الہ الا انت, رب اس آزمائش میں مبتلا ہوا ہوں تو بے شک تیرے سوا کوئی معبود نہیں.
تو ہی مشکل کشا حاجت روا ہے، تو ہی پوری کائنات کا معبود برحق، لا الہ الا انت. اللہ تعالیٰ اپنی حکمت میں، اپنے علم، اپنے ارادے، اپنی قدرت میں کامل مکمل ہے. لا الہ الا انت، ربا تیرے سوا کوئی معبود نہیں. سبحانک، تیری ذات پاک ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین، کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں، اعترافی بن گئے، اے اللہ مجھ سے ظلم ہوا ہے. انی کنت من الظالمین، بغیر آپ کے کہے ہوئے، بغیر آپ کے حکم کے میں چل پڑا تھا. انی کنت من الظالمین، مجھ سے ظلم ہوا، خطا ہوئی، بے شک مجھ سے خطا ہوئی. یہ آواز، گھٹی گھٹی آواز عرش تک جا رہی تھی. اللہ پاک نے فرشتے سے فرمایا، سنو کچھ آواز سنائی دیتی ہے. کہا کہ آواز تو سنائی دے رہی ہے، جانی پہچانی بھی لگتی ہے، لیکن گھٹی گھٹی ہے. اللہ پاک نے بھی فخر فرمایا کہ میرا بندہ اس مشکل گھڑی کے اندر مجھے ہی پکار رہا ہے، مجھے ہی یاد کر رہا ہے. سورہ صافات نے فرمایا، فلولا ان کان من المسبحین، اگر یہ میری پاکیزگی، میری حمد و ثنا بیان نہ کرتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک یہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہ جاتے. تسبیح بیان کر رہے ہیں، اپنی عاجزی انکساری کا اظہار، بندگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ مبارک کلمات دہرا رہے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ جانی پہچانی آواز یونس کی ہے، اس وقت مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں کے اندر محبوس ہیں، پھر بھی وہ مجھے یاد کرنے میں لگے ہوئے ہیں. روایت میں آتا ہے 3 دن، بعض روایت میں چند گھنٹے مچھلی کے پیٹ میں رہے. حکم ہوا کہ مچھلی ان کو لا کر کنارے پہ اگل دو. مچھلی نے آ کر باہر زور سے جب ایک کلی جیسی کی تو نکل کر باہر آئے، ساری کھال بالکل گلی ہوئی ہے، بال نہ ہونے کے درجے میں ہے، بالکل نڈھال ہے. روایت میں کہ اللہ پاک نے وہاں ایک بکری بھیج دی جس کا دودھ آپ استعمال فرمانے لگے. کدو کی بیل وہاں موجود تھی جس کے سایہ اور جس کی تازگی سے آپ اس کی سبزی بھی استعمال فرماتے، اور اس کی وجہ سے وہاں آپ کے لیے سایہ کا انتظام فرما دیا. آگے جو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ جب یہ پکار انہوں نے جاری کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فرمایا کہ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی اس پکار کو قبول کر لیا، اس ندا کو قبول کر لیا. ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات دے دی. وہ گھٹا ہوا ماحول مچھلی کے پیٹ کے اندر انسان بند ہے اور محبوس ہے. ونجیناہ من الغم، عربی زبان میں غم کہا جاتا ہے گھٹن کو، اس گھٹن کے ماحول سے ہم نے ان کو کھلی فضا میں لا کر اتار دیا. آگے جو اللہ پاک نے بشارت دی ہے، فرمایا وکذلک ننجی المؤمنین، جب بھی کوئی پکارنے والا ان کلمات کے ساتھ ہمیں پکارے گا، کوئی بھی اہل ایمان جب ان مبارک کلمات کے ساتھ ہمیں پکارے گا، تو ہم اہل ایمان کو بھی اسی طرح نجات دیتے رہیں گے. کسی بھی قسم کی تنگی، گھٹن، آزمائش اور امتحان میں جب کوئی بندہ مومن پھنس جاتا ہے، اس کلیمے کا ورد رکھتا ہے، آیت کریمہ کو کثرت سے پڑھتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب اس کا ورد رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بہت جلد اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے پیدا فرما دیتے ہیں. تو ان حالات کے اندر بھی کثرت سے ہم صبح و شام، بہتر تو یہ کہ گھروں میں بھی ماحول بنایا جائے، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر اس آیت کریمہ کا ورد رکھا جائے. بیماری جب آتی ہے، ایک ہوتی ہے دوا، ایک ہوتی ہے دعا. دوا کا بھی، ظاہری اسباب کا بھی پورا اہتمام اور خیال رکھا جائے، لیکن بلا خوف و خطر، خوف پھیلائے بغیر احتیاط پر عمل کرے، اس انداز سے کہ وہ احتیاط بھی دوسروں کے لیے ہوا نہ بن جائے، خوف و خطرے کا باعث نہ بن جائے. اپنے طور پر اہل و عیال، اپنے متعلقین کے ساتھ جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں مکمل، ان کے اوپر انسان عمل پیرا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین، بھروسہ، اعتماد رکھتے ہوئے کہ انشاءاللہ وہ محفوظ رکھنے والی ذات ہے. دعاؤں کے ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام رکھا جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو سنایا تھا کہ ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھنے پر ایک فرشتہ ساتھ، دو دفعہ پڑھنے پر دو فرشتے ساتھ، تین دفعہ پڑھنے پر تین فرشتے ساتھ، جب چار دفعہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگ ہٹ جاؤ، میں ہی اپنے بندے کی حفاظت کے لیے کافی ہوں. تو صبح شام چار دفعہ آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام رکھ لیا جائے. درود شریف، اتنا قیمتی سرمایہ اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے اس پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. کثرت سے آج کل کے دور میں درود شریف کا اہتمام رکھا جائے. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے زمانے میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی, اور آپ اس زمانے میں ایک کتاب تصنیف فرما رہے تھے نشر الطیب درود شریف کی. فرمایا کہ جس دن میں اس پر کام کرتا تھا وبا اس دن تھمی رہتی تھی, جس دن کام میں تعطل ہوتا تھا وبا پھیل پڑتی تھی. تو درود شریف یہ بڑے بڑے اللہ کا غیظ اور غضب اور خوف اور خطروں کو ٹھنڈا کر دیتی ہے, خود بندے کے اوپر رحمتوں کی بارش برستی ہے. تو درود شریف کا کثرت سے اہتمام کیا جائے, بندے پر رحمت کی بوچھار ہوتی ہے, رحمتیں برستی ہیں. اور سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, حضرت عبداللہ ابن حبیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آندھی اور طوفان تھا, سب خوف اور دہشت کا ماحول تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظروں سے اوجھل تھے, ہم آپ کی تلاش میں نکل پڑے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات کا اندھیرا تھا, میں نے آپ کو پا لیا. آپ نے بھانپ لیا کہ یہ ڈرا ہوا ہے, خوف زدہ ہے, میرے اوپر خطرہ محسوس کرتے ہوئے تلاش کرتے کرتے یہاں پہنچا. فرمایا کہ عبداللہ کہو. فرمایا کیا کہوں؟ فرمایا کہو قل ہو اللہ احد تین دفعہ کہا کرو, کہو قل اعوذ برب الفلق تین بار کہا کرو, کہو قل اعوذ برب الناس تین مرتبہ کہا کرو, جب تم صبح فجر پڑھ لو, جب تم شام مغرب پڑھ لو. فرمایا کہ ان تینوں صورتوں کو تین تین بار تم پڑھ لیا کرو, ہر قسم کے شر اور فتنے سے, مشکل اور مصیبت سے اللہ تعالیٰ بچانے کے لیے تمہارے لیے کافی ہے. ان تین صورتوں کا اہتمام کیا جائے صبح فجر کے بعد, شام مغرب کے بعد, اللہ کی حفاظت رہے گی. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, سورہ توبہ کے بالکل آخری آیت کا ٹکڑا ہے. صحابی صاحب نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جب ان کلمات کو سات دفعہ صبح, سات دفعہ مغرب کے بعد پڑھ لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہر غم سے, ہر پریشانی اور مصیبت سے اس کو بچا کے رکھتے ہیں, بھلے وہ اکھڑے دل سے کیوں نہ پڑھ رہا ہو. دل کی گہرائی سے تو پڑھنا بہت ہی خوبی, فرمایا کہ اکھڑے دل سے بھی پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر غم اور پریشانی سے بچا کر رکھتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے قیمتی سرمائے ہیں, وہ قیمتی جواہر پالے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی جان مال کی حفاظت فرمائے, اہل و عیال, کنبے خاندان, متعلقین کی, پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے, اور اس وبا کا اللہ پاک جڑ سے خاتمہ فرما دے. دیگر جو امراض, طرح طرح کی بیماریاں پھوٹی ہوئی ہیں, اللہ پاک سب سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائے. بخار کسی بھی نوعیت کا ہو, چاہے ڈینگی ہو, چاہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہو, چاہے عام بیماری کی وجہ سے ہو, چاہے ٹائفائڈ ہو, چاہے ملیریا ہو, کسی بھی نوعیت کا بخار ہو, آپ کسی بخار والے کے پاس جاتے, فرماتے لا بأس طہور ان شاء اللہ, فکر کی کوئی بات نہیں, پریشانی کی کوئی بات نہیں, ڈرو گھبراؤ مت, طہور ان شاء اللہ, یہ بخار جو آیا ہے تمہیں پاکیزہ کر کے جائے گا. تو بخار کسی بھی نوعیت کا آتا ہے, بندے کے گناہوں کی بھلائی اور صفائی کا باعث بنتا ہے, اور ساتھ میں درجات کی بلندی, اللہ کا قرب, اللہ سے نزدیکی اس کو ملتی ہے. اس وقت جو ہماری بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ رجوع اللہ ہو, اللہ کی طرف رجوع کریں اہتمام کے ساتھ, کثرت سے استغفار, من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا, جو بھی استغفار کا اہتمام کرتا ہے اس کو لازم کر لیتے اپنے اوپر, اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کے لیے راستے بنا دیتے ہیں. ومن كل هم فرجا, ہر غم سے اس کے لیے خوشحالیاں اور خوشحالیوں کے سامان پیدا فرماتے ہیں. ورزقه من حيث لا يحتسب, وہاں سے اس کو رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان نہ ہو. درود شریف کی کثرت ہو, استغفار کا اہتمام ہو, آیت کریمہ ہو, اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی آیت کرسی, آیت الکرسی کا اہتمام ہو, صبح و شام کی دعائیں ہوں, انشاءاللہ دعاؤں سے زیادہ دعاؤں کے اندر اللہ پاک نے تاثیر رکھی ہے کہ بندے کو دیکھتے ہیں اللہ پاک کے بندہ مجھ سے لو لگائے ہوئے ہیں, تعلق جوڑے ہوئے ہیں, مجھ سے مدد مانگ رہے, فریاد کر رہے. کبھی کبھی جب دل میں گھٹن ہو, گھبراہٹ ہو, فکر فکرات ہو, اکیلے میں اللہ کے سامنے آنسو بہائے, اپنے ڈر اور خوف کا اظہار کرے کہ یا اللہ ان حالات میں بڑا ڈر لگ رہا ہے, نہ جانے کیا ہو جائے گا, یا اللہ آپ ہیں نا, مدد فرمائے, نصرت فرمائے, آسانی فرمائے, رحم فرمائے, کرم فرما دے. اپنے انداز سے اللہ کے سامنے آج بھی انکساری کا پیکر بن جائے, الہی عبد کل عاصی عطا کا, شاہی دربار ہے, اس شاہی دربار کی چوکھٹ پہ سر رکھ کے بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دے. الہی عبد کل عاصی عطا کا, الہی تیرا گنہگار بندہ تیرے پاس آیا ہے, مقرم بالذنوب وقد دعاک, اپنے گناہوں کا اعتراف اور اقرار کرتے ہوئے آیا ہے, حالانکہ اس سے پہلے بھی سینکڑوں بار وہ تیرے دربار پہ آ کے معافی حاصل کر کے گیا ہے. فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلُ, اگر تو آپ نے اپنے دربار پر آئے ہوئے اس گنہگار اعترافی اقراری مجرم کو معاف کر دیا, تو بے شک یہی تو آپ کی شایان شان ہے. وَإِن تطرب، اگر آپ نے اس کو دھتکار دیا، بگا دیا، دفع کر دیا، پھٹکار مارا بنا دیا، فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، رب کائنات میں آپ کے علاوہ کون سی ایسی ہستی ہے جو اس پر رحم کر سکے؟ عاجزی کا پکر بن کے اللہ کے سامنے روئے، گڑگڑائے، معافی مانگے، آیت کریم کا اہتمام رکھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ میں گمراہ ہوں، یا اللہ میں گنہگار ہوں، غافل ہوں، خطاکار ہوں، حرام کاری سے، حرام خوری سے اپنے آپ کو بچا لے، زبان سے توبہ استغفار کرے، عملی طور پر گناہوں سے بالکل دور ہو جائے. اور اگر ان حالات میں بھی جو حالات سننے میں دیکھنے میں آ رہے ہیں، ایک طرف بیماری عروج پر ہے، دوسری طرف حرام خوری کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تمام تمام بہانے بہانے سے کہیں اسپتالوں میں، کہیں اداروں کی طرف سے، کہیں دکانداروں سے، کہیں مارکیٹوں سے، جہاں جس کا بس چلا، کسی بھی پریشان حال کی پریشانی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں تک بھی نوبت آ رہی ہے کہ اپنے دنیا سے گزرے ہوئے مرحوم کی میت کو چھڑانے کے لیے بھی لاکھوں روپے دینے پڑ جاتے ہیں کبھی کبھی. الامان والحفیظ، لوگ جانے والوں کی میتوں پر سودے کر رہے ہیں کہ اس کو ہم کرونا میں ڈال دیں گے، لاوارثوں کے ساتھ دفنائیں گے، اگر چاہیے تو سودا ہوتا، اتنے دے دو، اتنے دے دو، لین دین کرتے کرتے گھر والے ہاتھ جوڑ کے بےچارے رقم کہاں کہاں سے کر کر کے رقم ادا کر کے اپنے مرحوم کی میت کو چھڑاتے ہیں. ان حالات میں بھی سخت دل، سنگ دل، اور جن کے عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں وہ ابھی بھی اپنی کاروبار چمکانے میں، حرام خوری میں لگے ہوئے ہیں. الامان والحفیظ، مت ستا غریب کو، غریب رو دے گا، سننے گا اس کا خدا تجھے دنیا سے کھو دے گا. مظلوم جب کبھی رشوت کے پیسے دیتا ہے، کسی زور زبردستی کے نرغے میں آ کر پریشان ہو کر دو پیسے بھی دیتا ہو، اس کے دل کی جو آہ نکلتی ہے، یہ اگلے آدمی کا خانہ خراب کر جاتی ہے. تو انسان کو اپنی زندگی صاف ستھری حرام خوری سے بچنے کی ضرورت ہے، اور یعنی فحاشی، لایعنی چیزوں سے، بے جا تبصروں سے، اول فول بکنے سے، اور اسی طرح خوف و ہراس کی خبریں پھیلانے سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے بالکل گوش عافیت کے اندر. میں نے سیکھا ہے سمندر سے جینے کا سلیقہ، چپ چاپ سے بہنا، اپنی موج میں رہنا. کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. رجوع الی اللہ ہو، اللہ سے لو لگا کے رکھے، مانتا رہے، ان سخت ترین حالات کے اندر بھی اللہ سے لو لگانے والے بالکل مطمئن اور پرسکون ہیں، جنت کے مزے لے رہے ہیں. اور جن کا تعلق اللہ سے نہیں جڑا ہوا، سب کچھ ہوتے ہوئے، دنیا کے سارے ساز و سامان ہوتے ہوئے، خوف اور دہشت ان پر طاری ہے، اپنے آپ کو بچا بچا کر انہیں پر بھی بیماری کا اٹیک اور حملہ بھی ہو جاتا ہے، حیران ہوتے ہیں کہ سب سے بچ کر چل رہے تھے، ہم پر یہ بیماری کہاں سے حملہ آور ہو گئی. ان حالات کے اندر اطمینان قلبی، دل کا سکون، اللہ کی ذات پر بھروسہ بہت بڑی نعمت ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد ہی میں سب سے زیادہ دل کا سکون ہے، قرار ہے، اطمینان ہے. رجوع الی اللہ ہو، مسجدوں کو آباد کرنے کا اہتمام ہو، خوش نصیب ہیں. رب کعبہ کی قسم، میری نظر دیکھتی ہوں نمازیوں کو، کہ جب سے یہ لاک ڈاؤن کے اندر نرمی آئی، ہمارے محدود اور مخصوص نمازیوں جو صبح دوپہر شام آ کر اللہ کے گھروں کو آباد کر رہے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے جو نظروں سے اوجھل ہے، ڈر کے مارے لوگ اللہ کے گھر کا رخ نہیں کر رہے. انشاءاللہ ان حالات کے اندر بھی آ کر اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے، مسجدوں کی رونق بننے والے، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے گھروں کو ان سخت حالات میں آباد کرنے والے، انشاءاللہ اللہ کی محبت اور خوشیاں سمیٹ کر واپس پلٹتے ہیں. ما من رجل مسلم توقع المساجد للصلاة والذکر، حدیث مبارک ہے کہ جو بھی بندہ مومن مسجدوں کو اپنی آمازگاہ بنا لیتا ہے نماز کے لیے، ذکر کے لیے، الا تبشبش اللہ له، اللہ تعالیٰ اس آنے والے کے اوپر خوش ہوتے ہیں. اور فرمایا کہ جس لمحے وہ اپنے گھر سے اللہ کے گھر کے لیے چلا، من حین یخرج من بیتہ، اپنے گھر سے نکلنے کے ساتھ ہی، تبشبش اللہ له، اللہ تعالیٰ اس آنے والے کا استقبال کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. کما یتبشبش اہل الغائب بقائلین اذا قدم علیہ، جس طرح تم میں سے کوئی شخص دور گیا ہوا ہو، مدت دراز کے بعد پلٹ کر جب واپس آتا ہے، تو گھر والے بھی خوشی کے ساتھ اس کو اپنے گلے سے چمٹاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اپنے گھر میں آنے والوں کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. اہل ایمان کا تو یہی یقین ہے کہ اللہ کے گھر سے رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں اور اپنے دعاؤں کے ذریعے من کی مرادیں لے کر واپس پلٹتے ہیں. کسی کا ایمان کچا ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ شاید اللہ کے گھر سے بیماریاں پھوٹ رہی ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے بچے سے لے کر بڑے تک سب باوضو ہوتے ہیں, پاک و صاف, نہائے دھوئے, صاف ستھرے, پاکیزہ کپڑے پہن کر, مسجد کا ماحول بھی الحمدللہ تمام مساجد کا صاف ستھرا پاکیزہ, کوئی چڑیا اور کوا بھی بیٹ کر دے اس کو ہٹا کر صاف کیا جاتا ہے. ایسے پاکیزہ ماحول میں انشاءاللہ رحمتیں ہی رحمتیں پھوٹیں گی. اللہ کے فضل و کرم سے یہاں کی دعائیں, گھروں کی دعائیں, بندوں کی عبادت اور رجوع اللہ انشاءاللہ بہت جلد رن لائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام سے ہمیں خیر و خوبی کے ساتھ نجات عطا فرمائے اور پھر سے ہمیں صحت بخش, صحت افزا, تر و تازہ ایک نئی زندگی کے اندر خوشیوں بھری بابر کا ساتھ پیاری زندگیوں سے مالا مال فرمائے. آج اس لیے اتفاق کرتا ہوں, باقی یا زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.